أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. فرمایا کہ ایمان والوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے، تو وہ یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ فلاح یافتہ لوگ ہیں. یعنی پچھلے درس میں جو آخر میں بات آئی تھی وہ یہ بات آئی تھی کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا، ایک نزاع پیش آ گیا تھا کسی چیز کا. تو یہودی نے کہا منافق کو، منافق وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہوتے اندر سے کافر ہیں. تو یہودی نے کہا تھا کہ چلو تم اپنے اللہ کے نبی کے پاس، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق ہے اس کے پاس چلو، ہم فیصلہ کریں گے. تو اس پر یہ پچھلی آیات تھی، تو جس پہ یوں فرمایا تھا پچھلی آیات میں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلوں کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک جماعت ان میں سے کہتی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پر یہ فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنین کی بات تو یہ ہوتی ہے، مومنین کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم سن بھی لیں گے اور مان بھی لیں گے، جو بات ہوگی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. دنیا کا کوئی نقصان ہو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، آج بھی ایسے نیک لوگ ہیں جو باوجود شر اور فساد کے، پوری دنیا میں شر اور فساد ہے، یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے، اپنی تجارت بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلانی ہے، اپنے ساری زندگی کے کام اللہ کے حکم کے مطابق چلانے. اللہ تعالی کے حکم کے ماننے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ہم اس کو خوشی خوشی قبول کرنے کو تیار. آج ایسے لوگ ہیں اور الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، وہ ناکام نہیں ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ مومنین کا بھی معاملہ یہی ہے، ان کو جب اللہ کی طرف، اللہ کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہم نے مانا ہم نے سنا. پر اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ یہی ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ویسے تو دین کی بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور حج اور عمرہ بھی ہوگا، زکات صدقات خیرات بھی ہوگا، لیکن جب اللہ تعالی کا کوئی فیصلہ، اللہ تعالی کو کوئی حکم ماننے میں کوئی نقصان آنے لگے، کوئی تکلیف پیش آنے لگے، تو وہاں سے وہ لوگ منہ مڑ کر چلے جاتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں یہ بات ماننی نہیں ہے. ایسے کتنے لوگوں سے واسطہ پیش آیا، خود میرا اپنا ذاتی، کہ انہوں نے کہا جب ان کو پتا چلا کہ صاحب اس طریقہ کار کے مطابق ان کو نقصان ہے تجارتی لحاظ سے، تو فوراً منہ موڑ کر چلے گا کہ نہیں بھائی ہمیں یہ نقصان برداشت نہیں ہے، ہم سود پر چلے جائیں گے، ہم سود کا کام کر لیں گے، ہم دوسرا کام کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ نقصان برداشت نہیں. تو یہ فائدے وقتی ہوتے ہیں، یہ شیطان کے ڈراوے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ شیطان کے ڈراوے ہیں. اصل کامیاب انسان وہ ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو بلند و بالا رکھتے ہیں اور یہ تہیا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار ہو یا اپنا گھر ہو یا اپنے نظام زندگی ہو، ہر حالت میں ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے. آپ دیکھیے ایسے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے، اللہ تعالی ان کو ہمیشہ کامیاب فرماتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں کثرت کی دعا نہیں مانگی، مال کے زیادہ ہونے کی دعا نہیں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا مانگی، اللہ تعالی نے برکت کی دعا مانگی ہے. یوں فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما اس مال میں جو آپ نے ہم کو عطا فرمایا. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ جو مال آپ نے ہم کو دیا، حلال طریقے سے جو مال ہمیں مل گیا، ہمیں اس پر قناعت دے دیجئے، صبر دے دیجئے، سکون دے دیجئے. وبارک لی فیہ، اور اے اللہ اس میں ہم کو برکت عطا فرماؤ. کتنی بڑی بات ہے. آج اس جس انسان کو اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی اور قناعت دے دی، وہ سب سے بڑا مالدار انسان میرے نزدیک وہ ہے جس کو قناعت مل جائے اور جس کے مال میں اللہ برکت ڈال دے. سب سے کامیاب، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ خوش، سب سے بڑا مالدار انسان وہ ہے. ورنہ بڑے بڑے مالداروں کو آپ دیکھیے جن کے پاس دولتوں کے انبار لگے پڑے ہیں، چین کسی لمحے نہیں ہے ان کو، سکون کسی لمحے نہیں ہے. مال ہے، دولت ہے، اس دولت اور مال کو برتنے کا موقع نہیں ہے، مصروفیت بے تاش. دولت کے تو انبار ہیں، لیکن اس دولت انسان سکون کے لیے، خوشیوں کے لیے کماتا ہے، اس کے برتنے کا وقت نہیں مل رہا اس کو. اس کا مطلب یہ کہ قناعت نہیں ہے. جب قناعت نہیں ہے تو حویس ہی حویس ہے، بس حویس ہی حویس ہے، بڑا اس حویس کے اندر آگے وہ. تو بھائی کتنا انسان کما لے گا؟ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر آج وہ اپنی دولت کا حساب کریں تو شاید ان کی پشتیں اور نسلیں بیٹھ کر کھائیں اس دولت کو، لیکن سکون نہیں ہے، اس لیے کہ قناعت نہیں ہے، مال کی کثرت کے حویث ہے کہ کسی طرح مال زیادہ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے پاس اگر اچھا گھر ہو رہنے کے لیے, اچھا گھر رہنے کے لیے ہے, اور فرمایا اس کے پاس اچھی سواری ہو سفر کرنے کے لیے, اور فرمایا کہ اس کے پاس ایک اچھی نیک اور صالح بیوی ہو, اچھی نیک اور صالح اس کے پاس بیوی ہو, یہ تین چیزیں جس انسان کو میسر آ جائیں, اچھا گھر, اچھی سواری, اچھی بیوی, فرمایا کہ دنیا اس انسان کے لیے جنت ہے. دنیا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. آپ دیکھیے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حوث ہے. آدمی ایک ہی گھر میں رہے گا, دس دس گھر بنا رہا ہے, ٹھیک ہے بنا لے دس گھر, ایک دبئی میں گھر بنا لیا, ایک لندن میں بنا لیا, پاکستان کے ہر شہر میں بنا لیا, بنا لے, رہے گا تو ایک ہی گھر میں نا, ٹھکانا تو ایک ہی کو بنائے گا, ہر گھر میں تو نہیں رہ سکتا. دس گاڑیاں رکھ لے لیکن سفر تو کسی ایک ہی گاڑی میں کرنا ہے, اس سے زیادہ میں تو نہیں کرنا, ایک وقت میں دس دس گاڑی میں تو نہیں پھر سکتا. اور اللہ تعالیٰ اچھی بیوی عطا فرما دے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے, اس انسان کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. اس کے علاوہ جو کماتا ہے, جو محنت کرتا ہے, سب اس کی حویث ہے. ضرورت یہاں پوری ہو جاتی, ضرورت یہاں پوری ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم کیوں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں, کیا ضرورت ہمیں پڑی ہے؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا, تم یہ کام کرو تمہیں نقصان. ایک صاحب تھے, میرا امریکہ جانا ہوا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, وہ صاحب ایک اپنا سلاٹر ہاؤس قائم کرنا چاہتے تھے, یہ جس میں جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں نا. اچھا سلاٹر ہاؤس جو ہوتا ہے, جو سلاٹر ہاؤس جو میکینیکل ہوتا ہے, جو مشینوں سے چلتا ہے, نارمل دنیا کے اندر آج یہی طریقہ رائج ہے کہ مشینی ذبیحہ استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت کا حکم ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. یہ حکم ہے قرآن پاک کا کہ اللہ کا نام لے کر تم جانور کو ذبح کرو. اور فرمایا گلے میں جانور کے چار رگیں ہوتی ہیں, مرئی, حلقو, ودجین, جس کے عربی میں یہ چار نام ہیں, کھانے کی رگ, کھانے کی نالی, پینے کی نالی, سانس کی نالی. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا جو وہاں کے مذہبی لوگ تھے کہ دیکھیں آپ یہ سلاٹر ہاؤس قائم تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو مشینیں اس کے اندر لگائی ہیں اس میں شریعت کے ضابطے پورے نہیں ہوتے, اس لیے کہ سارے مشینی ذبیح ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر آپ ذبح کریں گے کیسے اس کو, آپ دوسرے طریقے سے ذبح کر لیں, مینول طریقے سے ذبح کر لیں اس کو. اور مسئلہ بھی بتلایا. تو جب انسان کو اللہ معاف کرے, جب ایک دھن سوار ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان ایک ایک پیسے کو گن رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں میکینیکل سلاٹرنگ کرتا ہوں تو اتنے منٹ میں اتنی مرغیاں اور اتنے جانور ذبح ہوں گے, اور اگر میں مینول سلاٹرنگ کرتا ہوں, مینول ہاتھوں سے ذبیحہ کرتا ہوں, تو میرے اتنے جانور ذبح ہوں گے جو کم تھے. تو اس نے کہا کہ یومیہ مجھ کو اتنے ہزار کا لاس ہوگا. نہیں مانے اور انہوں نے وہ سلاٹر ہاؤس اپنا قائم کر لیا. چل پڑا, اب یقیناً اس کے اندر جانور تو شریع ضابطے کے مطابق ذبح ہی نہیں ہو رہا تھا, اللہ کا نام لے کر ذبح ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے اندر. جب ذبح نہیں ہو رہا تھا تو وہ گوشت بھی حلال نہیں ہو رہا تھا جس کو بنایا جاتا. وہی جو مسئلہ پورے یورپ اور امریکہ کے اندر رہا کہ گوشت ملنا, ایک حلال گوشت ملنا ایک بڑا مسئلہ تھا, وہ مسئلہ اپنی جگہ پر چکا. تو کھڑا ہوا ہے, وہ بنا لیا انہوں نے, کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اس کے مالک کا جس نے بنایا تھا. بعد میں وہ سلاٹر ہاؤس بند ہو گیا ان کے مرنے کے بعد. تو آپ دیکھیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی سلاٹر ہاؤس کے اوپر, اور زندگی جتنی تھی اتنی ہے، جو رزق اللہ نے مقرر کیا تھا اتنا ہی ملنا تھا، اس سے زیادہ تو انسان لے ہی نہیں سکتا. بس یہ دماغ کی کیلکولیشن ہوتی ہے انسان کے، اپنے دماغ کا ایک معیار ہے انسان کا کہ میں اس شریعت کے ضابطے پہ کروں گا تو اتنا لاس ہو جائے گا. وہ اس برکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں جو حلال طریقے سے اللہ نے کام کرنے میں برکت رکھی ہے. اور یقین مانیے وہ برکت آنکھوں سے تو مشاہدہ ہوتی ہے، اس کے پاس کیلکولیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، تو وہ نظر انسان کو محسوس تو ہوتا ہے. آپ اس کو اگر کسی قاعدے ضابطے میں لے کر آئیں تو آپ لا نہیں سکتے، اس کی برکتیں نظر نہیں آتی. بالکل یہی معاملہ ان تمام تاجروں کے ساتھ ہے، ان تمام ملازمت پیشہ انسانوں کے ساتھ ہے جن کے روزگار کسی کے اللہ نے تجارت سے رکھے، کسی کے اللہ نے ملازمت سے تنخواہوں سے رکھے. جو حلال کی فکر کرتے ہیں وہ کماتے کم ہیں لیکن خوشیاں اور راحتیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے فیصلے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ملازمت میں ان شرائط کا خیال رکھنا، کام پورا کرو تو تنخواہ پوری لو، رشوت نہ لو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تجارت کرو تو ایمانداری سے تجارت کرو، جتنا مال جیسا مال کہو ویسا دو، جھوٹا جھوٹ بول کر مال مت کماؤ، دھوکہ دے کر مال مت کماؤ. وہ لوگ جب تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت نام ہے اس بات کا کہ انسان کا کمایا ہوا پیسہ خوشیوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے. یہ ہے راہ، یہ ہے برکت. یہ برکت بعض اوقات تھوڑے پیسے میں ملتی ہے اور بعض اوقات زیادہ دولت کے اندر بھی یہ بات نصیب نہیں ہوتی. زیادہ دولت ہوگی، پیسے تو ہیں لیکن دشمنیاں ہیں، آپس کی دائی اتفاقیاں ہیں، رنجشیں ہیں، قتل و غارت گری ہے، اس لیے کہ پیسے میں حلال پیسے شامل نہیں ہے. تو کہاں سے خوشیاں ملیں گی؟ پتہ چلا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بھائی بہن کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اس کا بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، دونوں بھائی آپس میں جان کے دشمن ہیں، ان کی اولادوں میں دشمنیاں ہیں. تو دولت کے انبار آپ کو کیا نفع دے دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی نفع نہیں دیتے. یہ برکت اللہ نے حلال میں رکھی ہے. حلال اسی لیے فرمایا کہ تم ہمارے ہاں آج حلال پیسے کا تصور، حلال پیسے کے اوپر محنت، حلال پیسے کی فکر آج ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتی چلی جا رہی. نماز وماز کو تو ہم دینداری سمجھ لیتے ہیں لیکن حلال پیسے کو ہم دینداری کا حصہ نہیں سمجھتے. عزت کے ساتھ پیسہ، حلال پیسہ، جس میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، جس میں جھوٹ نہ بولا گیا ہو، جس میں دھوکہ نہ دیا گیا ہو، اس کی فکر اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی بات کی طرف تو وہ یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی. فرمایا کہ کامیاب انسان یہی ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، التاجر صدوق الامین، وہ تاجر جو کہ سچا ہو، امانت دار ہو، روز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اکرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ اندازہ کریں کہاں انبیاء اکرام اور کہاں آج کا ایک انسان، کہاں انبیاء اکرام، کہاں شہداء، کہاں انبیاء اکرام اور کہاں صالحین، ان کے ساتھ یہ سچا تاجر اٹھایا جاتا. جو سچا تاجر ہو اس سے کبھی پوچھو کہ تمہیں کوئی تکلیف پیش آئی، تو وقتی تکلیفیں تو خیر ہر انسان کو آتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بھوک و افلاس سے وہ مر گیا اور اس کی گھر کی ضرورت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال میں برکت ہم سب کے عطا فرمائے، حلال پیسے کی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ حلال پیسہ ایسا ہے کہ جب یہ حلال روپیہ حلال رزق اللہ انسان کے جسم سے اترتا ہے تو انسان کو خیالات بھی حلال کے اچھے آتے ہیں، اور یہی حرام پیسہ جب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو خیالات بھی انسان کو گندے آتے ہیں، اچھے خیالات نہیں آتے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، یہ جو آیت ہے کلام پاک کی جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ عجیب و غریب آیت ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ہر چیز پوری زندگی انسان کی سمو دی ہے، پوری زندگی سمو دی ہے. فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. چار چیزیں بیان فرمائی کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ آئندہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے، آئندہ زندگی میں بھی وہ اس بات کی پرواہ بہت رکھتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کے اوپر لگ جاتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ انسان جو ہے یہ کامیاب ہے. اس آیت کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے. ان آیات کا حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، مشہور مفسر قرآن ہے، ان کی مشہور کتاب تفسیر قرطبی، یہ اسپین کے رہنے والے تھے. قرطبی ہے نا، قرطبہ ہمارا اسپین کا بڑا مشہور شہر ہے. تو قرطبہ کے رہنے والے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جامع مسجد قرطبہ وغیرہ میں جانا آنا رہتا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا. یہ تفسیر کی ان کتابوں میں سے جن کو تمام ائمہ تفسیر اس کو اپنے ہاں حوالے کے طور پہ نقل کرتے ہیں. معرف القرآن میں بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت حوالے لکھے ہیں. یہاں پر بھی لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک ایک روم کا رہنے والا ایک کسان آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ انا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیا. روم کا تھا، روم عیسائیت کا مرکز تھا. مرکز کیا تھا؟ آج بھی مرکز ہے، ویٹیکن سٹی روم کا جو ہے وہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی ہے، ان کا سب سے بڑا مرکز پایا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے جو یہاں آ کر ابھی کلمہ پڑھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی سبب ہے اس کا؟ اس نے کہا کہ ہاں اس کا ایک سبب ہے جو میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت کتابیں پڑھی ہے، مطالعہ کا شوقین تھا، کہتے ہیں میں نے بہت کتابیں پڑھی، مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن پاک کی سورہ نور کی یہ آیت پڑھ رہا تھا. ایک مسلمان قیدی کو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی یہ سورہ نور کی یہ آیت پڑھ رہا تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو وہ کہنے لگا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام سابقہ کتابوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اس ایک آیت نے تمام سابقہ کتابوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، سمو لیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک برحق کتاب ہے، یہ غلط کتاب نہیں ہو سکتی. فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سی آیت ہے جو تم نے سنی اس مسلمان قیدی سے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور پھر حضرت فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، جس انسان نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے اندر تمام فرائض آ گئے، جتنے فرائض ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے. اور ورسولہ فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ, جس انسان نے اللہ کی اطاعت کی فرائض آ گئے, ورسولہ جس انسان نے رسول کی اطاعت کی اس سے تمام سنتیں آ گئیں. تو باقی کیا بچا؟ جب فرائض سب آ گئے اور پوری سنت آ گئی تو سنت تو پورا قرآن کا کیا ہے, مجموعہ ہے, وہ آ گیا. پھر اس نے کہا کہ ویخش اللہ, وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے, یعنی جو ماضی کی زندگی اس کی گزری جیسی تیسی گزری اس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا کہ یا اللہ میں نے اپنی ماضی کی زندگی میں بڑے گناہ کیے, بڑے میرے سے معاصی ہوئے, اس میں وہ ڈرتا رہتا ہے. ویخش اللہ یعنی ماضی کی زندگی سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, ویتقی اور آئندہ زندگی میں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی فکر رکھتا ہے. جتنی زندگی باقی رہ گئی اس کے اندر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تمام فرائض آ گئے, تمام سنتیں آ گئیں, اور سابقہ زندگی کے بارے میں خوف اور ڈر آ گیا کہ انسان کو حقیقت میں ڈرنا چاہیے اپنی زندگی سے جو زندگی گزری کہ کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں لا تعداد ان گنت, اور آئندہ زندگی کے بارے میں انسان کو یہ فکر رہے کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کروں گا نہیں. تو پوری زندگی تو ہے اور ہے کیا, کیا باقی بچا؟ تو فرمایا کہ اولئک هم الفائزون. تو فائز کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں لفظ بہت آیا اولئک هم الفائزون, فائز کس کو کہتے ہیں؟ اور پیچھے لفظ آئے اولئک هم المفلحون, فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فائز وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی جہنم سے نجات دے دے اور جنت عطا فرما دے, وہ فائز ہے, وہ کامیاب ہے. قرآن کی اصطلاح میں فائز کے معنی ہوتے ہیں کامیاب. ہمارے نزدیک کامیابی دولت, شہرت, عزت, عہدہ, ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے. لیکن قرآن اور سنت کی اصطلاح میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جہنم سے نجات پا گیا اور اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی, یہ کیا ہے؟ یہ ہے فائز, یہ ہے کامیاب. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کی دھن ہم کو عطا فرما دے. ہم حقیقی کامیابی سے تو منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. دنیا کی چھوٹی 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 کامیابیاں ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کے اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھے. اصل کامیابی, اصل ٹارگٹ, اصل مقصود, اصل منزل وہ معلوم ہے ہم کو کیا ہے, اس کی تو پرواہ ہے نہیں. دنیا کے چھوٹے موٹے اپنے مقاصد کے پیچھے اپنے وقت کو برباد کرتے پھرتے ہیں. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح قد افلح المؤمنون, یہ بات ہم نے پڑھی تھی جب 18 سے 12 شروع ہو رہا تھا کہ قد افلح, فلاح بولتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرما دے, آخرت کی کامیابی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی دعاؤں میں آخرت کو پہلے مانگا کرو, اپنی دعاؤں کو آخرت میں پہلے مانگا کرو. آخرت کو پہلے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ابتدا کرو حمد و ثنا کے بعد تو سب سے پہلے دعا مانگا کرو آخرت کی, کیونکہ آخرت دائمی ہے. دنیا کی دعائیں اس کے بعد مانگو کیونکہ دنیا عارضی ہے. دنیا کی کیا زندگی ہے, کتنے دن کی زندگی ہے, کس کی کتنی زندگی ہے. مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم دنیا سے 100% منہ موڑ لو, یہ بھی نہیں کہ میں دنیا مانگو ہی نہیں. ہمیں دعا کیا سکھلائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, دونوں کی اچھائیاں ہمیں چاہیے یا اللہ. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو تم مانگو نہیں, مانگو دنیا کو, دنیا ضروری ہے. حلال طریقے سے ملے, جائز طریقے سے ملے, عزت کے ساتھ ملے, سکون کے ساتھ ملے, مستحسن چیز ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ ہماری ضرورت ہے. لیکن اس سے بڑی ضرورت ہماری آخرت کی اصلاح ہے, اس لیے کہ ہمیشہ کہاں رہنا ہے, آخرت میں رہنا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو انسان اللہ کی اطاعت کرے, وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی اطاعت کرے, وَيَخْشَ اللَّهَ اپنی ماضی کی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہے, جو زندگی گزری اس پر ڈرتا رہے, وَيَتَّقِ آئندہ زندگی میں اللہ سے نہ کو ناراض کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرے, اولئک هم الفائزون, وہ لوگ کون ہیں؟ فائز ہیں. فرمایا اقسم باللہ جہد ایمانہم، فرماتے کہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، اور وہ لوگ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ بڑی زور دے کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں لئن امرتہم لا یخرجن، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے تو وہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قل لا تقسموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ باتیں مت کیا کرو، یہ باتیں تم قسمیں مت کھاؤ، تمہاری حالت کی ہم کو خبر ہے، تمہاری فرما برداری کی حقیقت ہم کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں کو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، جب اللہ کا حکم آئے سر تسلیم خم کر لو، رسول کا حکم آئے سر تسلیم خم کر لو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اگر اللہ کے حکموں سے روگردانی کرو گے تو سن لو، تمہارے اوپر اتنا ہی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی آپ پر اتنی ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی، وعلیکم، اور تم لوگوں کے اوپر وہی ذمہ داری ہے جو تم لوگوں پر ڈالی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے حکم سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر کوئی انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ تمہارے ذمے میں صرف اطاعت کا کام ہے، تمہارے ذمے میں صرف کیا ہے، اطاعت کا کام ہے، جس کا بار تم پر رکھا گیا ہے. آپ کا کام اتنا کام کرنا ہے جتنی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے، لہذا اپنا کام نہیں کرو گے تو ضرر آپ کو ہی ہوگا، کسی دوسرے کو ضرر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کو ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو پھر ایسی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھی راستے پر جا لگو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، ان سے کوئی باسپرس نہیں ہونی، باسپرس تو اس انسان سے ہونی ہے جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہاں ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، ہر وقت آپ کفار اور مشرکین کے خوف میں رہتے تھے. پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی، تو یہاں پر بھی آپ کو ہر وقت ڈر اس بات کا رہتا تھا کہ کہیں ان کے اوپر دشمن حملہ آور نہ ہو، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کسی نے آ کر یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مدنی مکہ مکرمہ کے اندر جہاد جو تھا وہ ممنوع تھا، قتال کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ کے اندر. جب مدینہ طیبہ آئے تو پھر جہاد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، ہر سال جہاد سرایا کا ایک سلسلہ تھا. کتنے غزوات ہوئے آپ دیکھیے، کتنے سرایا ہوئے آپ دیکھیے. تو کسی صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم اپنے ہتھیار اتار کر سکون کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہوں گے؟ کیا ہم پر کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم اپنے ہتھیار اتار کر سکون کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، بہت جلد تم پر ایک ایسا وقت آنے والا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی، قرآن پاک کی جو آیات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے، جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرما دیا تھا. یہ وعدہ وہ ہے, تو تورات میں بھی لکھا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے. آیات پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعدہ کر لیا اللہ نے اہل ایمان سے جو تم میں اہل ایمان ہیں, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک کام کیے ان سے اس بات کا وعدہ کر لیا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ ان کو نیک اعمال کی پاداش, نیک اعمال کی بنیاد پر, اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ زمین کی بادشاہت, زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے. یہ وعدہ کیا. چنانچہ ان آیات میں تین چیزوں کا وعدہ ہے. ایک, آپ کی امت کو زمین کے خلافہ اور حکمران بنایا جائے گا. وعدہ آ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اہل ایمان سے کہ آپ کی امت کو ہم زمین کی بادشاہت عطا کریں گے, اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا. مدینہ طیبہ میں جب آپ تھے, تو جب آپ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حالت تھی مسلمانوں کی, بالکل ٹھٹرے ہوئے, خوف زدہ, پریشان. کہاں دیکھتے ہی دیکھتے ان صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر اقتدار سنبھال لیا. کسی نے یہ خوب جملہ لکھا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں, کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے نکلے تھے, اور دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی باگڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئی. اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے نکلے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی باگڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئی. حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین میں اللہ تعالی خلافت بھی عطا فرمائیں گے, حکمرانی بھی عطا فرمائیں گے. دوسری بات یہ فرمائی کہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا. تیسری بات یہ وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں کو اتنی قوت اور اتنی طاقت عطا کی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا. اتنی طاقت ملے گی, اتنی طاقت آ جائے گی کہ یہ جو ہر وقت آ کر ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پہلے غزوہ بدر ہوا, پھر مختلف غزوات ہوتے رہے, مکہ فتح ہوا. کہاں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اس حالت میں کہ کوئی پکڑ کر مار نہ دے, راتوں رات کس طریقے سے نکلیں, چوری چھپے نکلے کہ کوئی مار نہ دے, اور کہاں اس طریقے سے داخل ہوئے کہ بادشاہ بن کر داخل ہو رہے, فتح کر کے داخل ہو رہے. کہاں مکہ مکرمہ میں اپنا گھر چھوڑا, اپنی زمینیں چھوڑی, اپنا خاندان چھوڑا, اپنی دولت چھوڑی, اپنی جائیدادیں چھوڑی, اور بالکل خاموشی سے نکل گئے. اور کہاں آ رہے ہیں تو جناب پورا جزیرہ نما عرب کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے, اور مکہ بھی فتح ہو گیا, خیبر فتح ہوا, بحرین فتح ہوا, پورا جزیرۃ العرب اور ملک یمن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ذریعے فتح ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے ہجر کے مجوسیوں سے اور شام کے لوگوں سے آپ نے جزیہ وصول فرمایا. شاہ روم ہرقل قیصر جو تھا وہ, شاہ مصر اسکندریہ, شاہان عمان, حبشہ کے بادشاہ نجاشی وغیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ اور تحائف بھیجنے شروع کر دیے, جیسے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کو جیسے بھیجتے تھے, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سربراہ نے مملکت نے ہدایہ بھیجنے شروع کیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اس زمانے میں کچھ اندرونی خلفشار بہت تھا اور فتنے پیدا ہو گئے تھے, ان کو ختم کیا. بلاد فارس اور بلاد شام اور مصر کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر بھیجے. پھر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, اور جلدی بہت کم زمانہ حکومت رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. تو پھر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ اور دمشق ان کے کچھ علاقے فتح آپ کے زمانے میں ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا. اللہ اکبر, اس زمانے میں تو تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر فتوحات کا سلسلہ تھا، بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں دم توڑ رہی تھی. کسرا کو شکست ہوئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شکست ہوئی ہے. کسرا، کسرا ایسا جیسا آج کل آپ کا امریکہ سمجھ لیں آپ، ایسا تھا سپر پاور. اور وہ سمجھتا، وہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ کسرا کو کون ہرا سکتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے کسرا کو ہرانے کی. پورا ملک شام فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ملک شام ایک ایسا ملک تھا کہ آج یہ ملک شام وہ نہیں ہے جو آج ہمارا ملک شام ہے، بلکہ یہ پانچ ملکوں کا مجموعہ ہوتا تھا، اردن کا، شام کا، فلسطین کا، اسرائیل کا، لبنان کا، ان کا مجموعہ مل کر ملک شام تھا. اور ایک سپر پاور طاقت تھی، عیسائیت کا مرکز تھا. اس کو شکست ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کس طرح کو شکست ہوئی؟ پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سلسلے اتنی فتوحات ہوئی، پھر خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا، خلافت راشدہ چلی، اس کے بعد پھر مختلف خلافتیں چلتی رہی، خلافتیں چلتی رہیں، خلافتیں کون کون سی، خلافت بنو امیہ آئی، خلافت بنو عباس آئی، پھر خلافت عثمانی آئی. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ عالم تھا مسلمانوں کی بادشاہت کا کہ جس طرح تاج برطانیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس طریقے سے خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت کے زمانے میں ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، اور یہ مسلمانوں کی خلافتیں سب ایسے ہی چلی ہیں خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک. ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، بغداد مرکز تھا، عراق کا شہر بغداد مرکز تھا، تو وہاں قحط پھیلا ہوا تھا بغداد میں، قحط سالی چل رہی تھی. خلیفہ ہارون الرشید آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک بادل کے ٹکڑا آیا بڑا سا، تو خلیفہ ہارون الرشید کو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ بادل کا ٹکڑا بارش برسائے گا، بارش ہوگی، ملک کے اندر قحط سالی ختم ہوگی. وہ بادل کا ٹکڑا آیا اور آ کر گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. تو خلیفہ نے اس بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہا کہ اے بادل کے ٹکڑے، تو کہیں بھی برس جا کر اس کا ٹیکس بغداد ہی آئے گا. اتنی بڑی سلطنت تھی، اے بادل کے ٹکڑے تو کہیں بھی جا کے برس جا، اس کا جو خراج آئے گا اور ٹیکس آئے گا وہ کہاں آئے گا؟ بغداد ہی آئے گا. اتنی بڑی سلطنت تھی. تو کہاں مسلمانوں کا یہ عالم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہماری حالت ایسی تھی جیسے کوئی بکری سردی سے ٹٹر رہی ہو، اور کہاں ان حضرات صحابہ کرام کی سلطنت کو آپ دیکھیے، ان کی حکومتوں کو دیکھیے کہ افریقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لشکر مسلمانوں کا مکران کے ساحلوں تک آیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے پوری دنیا کے اندر اقتدار انہوں نے حاصل کیا. یہ وعدہ تھا کس بات کا؟ کہ تم ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تم کو زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا، مگر تم کرو ایمان، ایمان پر عمل تو کرو. یہ ہے آیت، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے اہل ایمان سے تم میں سے، وعملوا الصالحات، کہ جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے انہوں نے نیک اعمال، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو ہم ضرور زمین میں خلافت عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پچھلی قوموں کو ہم نے خلافت دی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ تعالیٰ، بس چلے یہ آیت ہم پھر بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وقت اذان کا ہو گیا، بس دعا کر لیں پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے موقع عطا فرمایا اس کو پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب ذی الجلال والاکرام تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، چین عطا فرما، سکھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، یا اللہ قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، بھتہ خوری کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین ڈکیتیوں کا چوریوں کا خاتمہ فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على